بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند متصل منا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض، يرحمهم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي. یہ حدیث حدیث رحمت اور حدیث مسلسل بن اولیت کہلاتی ہے. تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے اور تسلسل کی برکات حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اس حدیث کی تلاوت کی گئی، اور یہ تسلسل بالاولیت جو ہے وہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی تک چلتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی سے آگے سند میں جتنے حضرات آتے ہیں انہوں نے اپنے استاد سے سب سے پہلی سند متصل کے ساتھ حدیث سنی تھی، تو یہ حدیث مسلسل بھی نہیں ہوئی. بندے نے سب سے پہلے یہ حدیث مسلسل بالاولیت اپنے استاد محترم مرشدی و مشفقی حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب جوہواڑی دامت برکاتہ، جو میرے کئی کتب کے استاد ہیں، ابو داؤد شریف، جلالین شریف اور ان کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں میں نے حضرت سے پڑھی، ان کے ساتھ رمضان المبارک کے اعتکاف کی مجھے عربی دوم کے اختتام پر سعادت نصیب ہوئی تھی، اور عید الفطر کے دن جب کچھ حضرات نے مسلسل بیوم عید کی اجازت طلب کی، تو مسلسل بیوم عید کی اجازت دیتے ہوئے حضرت نے سب سے پہلے مسلسل بالاولیت کی تلاوت کی، اور اس کی اجازت مرحمت فرما رہی، اور مجھے بھی یہ سعادت نصیب ہوئی. اور اس کے بعد متعدد مشائخ سے حدیث مسلسل بالاولیت کی اجازت حاصل ہوئی. ان سب طرق میں یہاں جو معلمات ہیں، یہاں جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو طالبات ہیں، جو طالبین علم ہیں، انہیں بشروط معتبرۃ عند المحدثین اجازت دی جاتی ہے. بخاری شریف میں نے از اول تا آخر روایتن و درایتن میرے استاد محترم ساکن بخی حضرت اقدس مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھے تھے اور الحمدللہ بخاری شریف کی سب سے زیادہ تلاوت کی سعادت کی بندی کو نصیب ہوئی. حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف پڑھی تھی. حضرت مفتی اعظم ہی حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف پڑھی تھی شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پڑھی تھی قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے پڑھی تھی شاہ عبد الغنی صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اور انہوں نے مسند الہند حضرت شاہ ولی الحسن محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اور شاہ ولی الحسن محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک کی جو سند ہے وہ الیان الجنی اور اسی طرح لامع کے مقدمے میں درج ہے اور پھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک کی جو سند ہے وہ بخاری شریف میں ہر سند سے پہلے مذکور ہے. اس کے علاوہ متعدد مشائخ سے بندے کو حدیث کی اجازت حاصل ہے. ان میں سے ایک عالی سند ہے حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبد النبی صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیچ میں کئی واسطے ہیں. حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا قاسم محمود بھی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان پانچ واسطے ہیں اور تین بزرگ ہیں جن سے مجھے اجازت حدیث حاصل ہے اور ان کی سند عالی ہے. ایک ہمارے یہاں لشکر میں لاجپور کے بزرگ رہتے تھے انہوں نے بخاری شریف پڑھی تھی حضرت بابا عبد الرحمان صاحب امروہی رحمۃ اللہ علیہ سے جو کہ شاگرد تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہے شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ بھی سند عالی ہو جاتی ہے لیکن اس سے بھی عالی سند کہ حضرت بابا عبد الرحمان صاحب امروہی رحمۃ اللہ علیہ کو براہ راست اجازت حاصل تھی شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے اور شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت حاصل تھی شاہ عبد العزیز محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. تو میرے اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اس سند میں چھ واسطے ہیں. حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طریق میں پر اس میں میرے اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان صرف تین واسطے ہیں. حضرت مولانا احمد علی لاجپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بابا امروہی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ فضل الرحمان صاحب کے لیے مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ. اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی بندے کو اجازت حدیث حاصل ہے. اور حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بابا عبد الرحمن صاحب امروہی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت حاصل تھی, اور ان کو اجازت حاصل تھی شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے. تو یہاں بھی میرے اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان صرف تین راستے. اور پاکستان میں ایک بزرگ تھے حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت علی محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں, ان کے صاحبزادے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کو اجازت حاصل تھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت حاصل تھی حضرت مولانا حضرت احمد بن مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ. تو اس طریقے میں بھی میرے اور شاہد کی نبی صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان تین واسطے. تو سب طلب کرنے والوں کو بخاری شریف کی جن جن طرق سے مجھے اجازت حاصل ہوئی ہے ان سب طرق کی, اور اس کے علاوہ تمام کتب حدیث کی جن جن بزرگوں سے مجھے اجازت حاصل ہے, وہ میں بشروط معتبرۃ عند المحدثین اجازت دیتا ہوں, وبسند المتصل منا الى امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی قال باب القول اللہ وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى إقال أسود وإلى إقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي, فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. ترجمۃ الباب میں جو فیہ البراء عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اشارہ کیا ہے وہ اس حدیث کی طرف ہے جو اس سے پہلے گزری ہے. حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى ينسي. یہ جو حدیث ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فیہ البراء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں جو حدیث ہے یہ حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود کہ تم کھاؤ اور پیو کلو شربو غروب ہو جانے کے بعد کھاتے پیتے رہو. کب تک؟ جب تک صبح صادق نہ ہو جائے. صبح صادق ہو جائے پھر کھانا پینا بند کر دو, اس دیوالی تعلقات بھی بند کر دو, کھانا پینا بھی بند کر دو صبح صادق کے وقت. اور یہ صبح صادق جو ہے اس کے لیے تعبیر کی گئی خیط اسود اور خیط ابیض سے کہ تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا واضح ہو جائے سیاہ دھاگے سے. سفید دھاگا واضح ہو جائے سیاہ دھاگے سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ افق میں ہرائزن میں غروب کے بعد شفق احمر اور شفق ابیض کے غروب کے بعد جب سیاہی طاری ہو جاتی ہے اور پوری رات وہ سیاہی رہتی ہے اس کے بعد پھر صبح صادق کی روشنی نمودار ہوتی ہے. تو جب صبح صادق کی روشنی نمودار ہو جائے تو یہ جو سفیدی ہے جو ظاہر ہو رہی ہے وہ بالکل سیاہی سے ممتاز ہو جائے, یعنی آپ کو اچھی طرح سے نظر آ جائے کہ یہ سفیدی ہے اور اوپر جو ہے وہ سیاہی ہے, یعنی بالکل صبح صادق واضح ہو جائے اس وقت تک, یعنی صبح صادق کے ظہور تک کھاتے پیتے رہو. لیکن اس کی تعبیر جو کی گئی ہوئی ہے کہ سفید دھاگا واضح ہو جائے سیاہ دھاگے سے, یعنی رات کی سیاہی سے صبح صادق کی روشنی بالکل واضح ہو جائے. تو ابی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امت تو الا اقاد الاسود, کیونکہ قرآن میں یہ تھا کہ تم کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے الگ نہ ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ میں ایک سیاہ رسی لی اور سفید رسی لی, سیاہ رسی اور سفید رسی, اور فجال کے ہما تحت وسادتی, میں نے ان دونوں کو کر دیا اپنے تکیے کے نیچے. دوسری روایت میں یہ ہے کہ الخیتین, میں نے دو دھاگے لے لیے, ایک سیاہ رنگ کا کالے رنگ کا اور ایک سفید رنگ کا, اور تکیے کے نیچے رکھ دیے دونوں کو, کھاتا پیتا بھی رہا جب جی چاہا تو, اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ تکیے کے نیچے ہی اٹھا کر کے دیکھتا رہا, لیکن رات کے اندھیرے میں وہ سفید اور سیاہ میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا, وہ تو بالکل اجالا ہو جائے گا باہر, سورج طلوع ہو جائے گا, اس کے بعد نظر آئے گا کہ یہ سیاہ ہے اور یہ سفید ہے. تو فجال تو انجر و فلم, میں رات میں دیکھنے لگا, فلا یس تبھی میں بھی, لیکن میرے لیے وہ سیاہ سفید میں کوئی فرق ظاہر نہیں ہوا رات کو. تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح کے وقت پہنچا اور میں نے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سیاہی اور سفیدی جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ دھاگے کی سیاہی اور سفیدی نہیں, یہ رات اور دن کی سیاہی اور سفیدی, کہ رات کی سیاہی سے دن کی سفیدی, دن کا اجالا بالکل واضح نہ ہو جائے اس وقت تک کھاتے پیتے رہو. تو الخیط الابیض اور الخیط الاسود سے مراد وہ صبح صادق کی روشنی ہے, وہ خط اور رات کی تاریکی ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب یہاں پر ایک مشہور اشکال ہے اور وہ اشکال یہ ہے کہ ابی ابن حاتم رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا سن 9 ہجری میں, اور یہ آیت جس سے میں پہلے اتر چکی تھی. تو ابی ابن حاتم رضی اللہ عنہ یہ ارشاد فرمانے کہ لما نزلت, جب یہ آیت اتری, حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود, عمدت الی اقاد الاسود, اس وقت میں نے یہ کام کیا. تو جب یہ آیت اتری تھی اس وقت تو یہ مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے, اور اس کے کئی سالوں کے بعد یہ مسلمان ہوئے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت ابی ابن حاتم رضی اللہ عنہ یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ لما نزلت, جب یہ آیت اتری اور اس آیت کے اترنے کے بعد جب میں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد جب میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آیا اور ہجرت کر کے جب میں مدینہ منورہ آیا اور مجھے یہ آیت بتلائی گئی ہے, یہ حکم مجھے بتلایا گیا, اس وقت میں نے یہ کام کیا. یہاں ایک بہت اہم بات معلوم یہ ہوئی کہ قرآن اور احادیث کے ظاہری الفاظ کو دیکھ کر کوئی اس کی تفسیر و تشریح نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے رجوع کرنا پڑتا ہے ماہرین کی طرف، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا پڑا. یہاں پر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کتاب الصوم میں اس حدیث کو لا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات کی حد جو ہے وہ صبح صادق ہے، صبح صادق تک ان کاموں کی اجازت ہے، پھر صبح صادق کے بعد ان کاموں کی اجازت نہیں ہے. یہ اختصار کے ساتھ حدیث ہو گئی. اب چونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، بچیوں کو اپنے اپنے گھروں کی طرف جانا ہے، بس بھی ابھی رہنے کے لیے آ رہی ہے، اس لیے میں اپنی بچیوں کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے نام کی عالمات نہ بنیں، صرف سند لینے کے لیے، ٹائٹل لینے کے لیے نہیں. یہ علم جو ہے بہت مبارک علم ہے، علم نبوت بہت مبارک علم ہے. آپ کے دل نے چاہا کہ میں علم نبوت حاصل کروں، آپ کے ماں باپ نے بھی موافقت کی، یا آپ کے ماں باپ نے کہا کہ علم نبوت حاصل کرو، آپ نے موافقت کی، اور اللہ تعالیٰ شانہ نے پناہ میں آپ کے لیے مولانا زکریہ کو وسیلہ بنا کر، سبب بنا کر یہ ایک انتظام کیا، ایک بہت بڑی نعمت ملی آپ کو کہ ارادہ بھی ہوا کہ ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ماں باپ کی موافقت بھی ہوئی اور جگہ بھی مل گئی آپ کو. اب یہ نعمت جو آپ کی ملی ہے، آپ کو ملی ہے، اس کا شکر کا حق یہ ہے کہ آپ اپنا سب کچھ اس کے پیچھے لگا رہے ہیں. جب تک آپ طالبہ ہیں، جب تک پڑھ رہی ہیں، باقی ساری مشغولیوں کو ایک طرف کر دو. العلم شحیح لا یعطیک بعدہ حتی تعطیہ کلہ، علم جو ہے وہ اپنا تھوڑا سا حصہ تم کو اس وقت دے گا جبکہ تم سب کچھ علم کو دے دو گے، راحت، آرام، گھومنا پھرنا، اچھا اچھا کھانا، وقت بالکل ضائع نہ ہو. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم ان لوگوں کو حاصل نہیں ہوا جو صبح کے وقت ناشتے میں پڑے رہتے تھے، علم تو اسے حاصل ہوا جس نے اپنی پرورش دودھ سے کی. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں طالب علمی کے زمانے میں رات کو سونے سے پہلے ایک پیالے میں دودھ لیتا تھا اور اس میں روٹی کے ٹکڑے کر کے ڈال دیتا تھا، اور جب صبح اٹھتا تھا وہ روٹی نرم ہو جاتی تھی تو اسے میں جلدی جلدی پی کر کے بھاگتا ہوا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں پہنچ جاتا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میری طالب علمی کا زمانہ جتنے سالوں تک رہا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے فجر کی نماز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پڑھی ہو، چاہے عید کا دن ہو، چاہے بیماری ہو، کچھ بھی ہو. اور فرماتے ہیں کہ ایک دن میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ میں بیٹھ کر پڑھ رہا تھا کہ سبق کے دوران کسی نے کان میں مجھے یہ کہا کہ تمہارے بچے کا انتقال ہو گیا. اب جوان تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، نئی نئی شادی تھی تو بچپن ہی میں بچے کا انتقال ہوا ہوگا، انتقال ہو گیا ہے. اب ایک تو علم طلب کرنے کا جذبہ، دوسرا علم پر عمل کرنے کا جذبہ، دونوں. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ درس کے بعد آتا ہوں تو جنازے میں تاخیر ہوتی ہے سنت کے خلاف، اور اگر اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو سبق جاتا ہے، تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے آنے والے سے کہا کہ تجہیز و تکفیر کر کے نماز جنازہ پڑھ کر میرے بیٹے کو دفن کر دو، میں بعد میں آ رہا ہوں. عمل کے دامن کو بھی ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا اور علم کی طلب کے دامن کو بھی ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا. بس میں یہی چاہتا ہوں میری بچیوں سے کہ آپ علم کو حاصل کرنے میں اپنے آپ کو کھپا دیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، علم میں خود پختگی ہو، اپنی اصلاح کی بھی فکر کرے، تزکیہ کی بھی فکر کرے، عمل زندگی میں کیسی آئے اس کی بھی فکر کرے. علم حاصل کرو،
فارغ ہونے کے بعد بھی علم کو حاصل کرتی رہو، مرتے دم تک علم کو حاصل کرتی رہو، جو علم حاصل کرو اس پہ عمل کرتی رہو، اور جہاں جہاں تک اس علم کو پہنچا سکو پہنچاتی رہو۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے، اللہ تعالی شانہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاقك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين الذين لا يخافون فيك لومة لائم، يا ارحم الراحمين ہمیں علم سے بہراور فرما، عمل علم پر عمل کرنے والا بنا، الہ العالمین عمر میں، قابلیت میں، قبولیت میں برکت عطا فرما کر پورے عالم میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے علم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ ارحم الراحمین ان بچیوں کو، یہاں کی استادیوں کو، یہاں کے منتظمین کو خوب خیر و برکت سے مالا مال فرما، الہ العالمین اس ادارے کے جو مقاصد ہیں ان جملہ مقاصد میں اس ادارے کو کامیابی عطا فرما، الہ العالمین خلوص کے ساتھ صحیح طریقے سے اکابر کے منہج پر چلتے ہوئے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ادارے کو، کام کرنے والوں کو ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر فساد سے محفوظ فرما، اور اس ادارے کے ترقی کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت ہے، اس کے جو منصوبے ہیں، ان منصوبوں کی پائے تقدیر تک پہنچنے کے لیے علمی، عملی، مادی، روحانی، افرادی جن جن قوتوں کی ضرورت ہے، جن جن اسباب کی ضرورت ہے، سب کا غیب سے انتظام فرما، الہ العالمین ہماری بھی حفاظت فرما اور ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، رب اغفر وارحمنا انت خير الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.